اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ما قبل میں دو قسم کی دعاؤں کا تذکرہ تھا, ایک دنیا دار کی دعا کا اور ایک آخرت کے طلبگار کی دعا کا. انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں, اسی کی مثال پیش کی جا رہی ہے. دو قسم کے طبقے, ایک وہ کہ جو ان کی زبان پر ہے وہی ان کے دل میں ہے, دوسرا وہ طبقہ کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے. اور میں عرض کر چکا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں احمد ابن شریق نام کا ایک شخص تھا جو اسی قسم کا مزاج رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہت میٹھی اور پیاری لچھے دار فصاحت و بلاغت سے پر باتیں کرتا تھا, جس سے اپنے اخلاص کا اظہار کرتا تھا کہ میں بہت مخلص ہوں, آپ کی مجلس کے باہر کو مجھے دل ہی نہیں لگتا ہے, میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن جب آپ کی مجلس سے نکلتا تھا اس وقت اس کے اندر کا چھپا ہوا کفر, نفاق اور ایمان والوں کے لیے دشمنی ظاہر ہوتی تھی یا چھلک کر باہر آ جاتی تھی. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ ہیں, مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو اس کی بات, فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی میں, وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے. وہ الد الخصام, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. الد زیادہ جھگڑے والا, خصام کے معنی الد الخصام, جھگڑے میں سخت جھگڑالو. واذا تولى سعى في الارض, اور جو واپس مڑتا ہے آپ کی مجلس سے, کوشش کرتا ہے زمین میں, ليفسد فيها, تاکہ اس میں فساد پھیلائے, تاکہ زمین کے نظام کو بگاڑے, وَيُهْلِكُ الْحَقِّ, اور کھیتیوں کو ہلاک کرے, وَالنَّسْلَ, اور جانوروں کو ہلاک کرے, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ آپ کی مجلس سے واپس پلٹتا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں کھیتیاں ملتی تھیں تو یہ ان کھیتیوں کو آگ لگاتا تھا, کہیں کٹی ہوئی کھیتیاں ملیں تو ان کو اکٹھے کر کے آگ لگاتا تھا, جانور ملتے تھے ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا تھا. حالانکہ جانوروں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا, لیکن یہ اس کے اندر کی دشمنی اور اندر کا خبث اس کو مجبور کرتا تھا ایسے کرنے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, اور جب اس سے کہا جاتا تھا اتَّقِ اللَّهِ, ڈر اللہ سے, کیا کر رہا ہے, اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ, تو پکڑ لیتی تھی اس کو عزت, عزت نفس, اپنے اندر کی بڑائی اس کو اور غصہ دلاتی تھی, میں نے کون سا جرم کیا ہے, میں جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, بالاسم, گناہ کے ساتھ, فحسبه جہنم, ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے. دنیا میں ہمیں اس کی کوئی سزا نظر نہ آئے اور اسی طرح کرتا ہو دنیا سے چلا جائے, کوئی حیرت کی بات نہیں, اس کے لیے جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادَ, اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اس کے مقابلے میں ایک دوسرے کردار والے انسان بھی ہیں جو اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو فروخت کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ کون لوگ تھے؟ تاریخ میں ایسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ گزرے, لیکن بطور خاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہاں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے. حضرت صہیب رومی, لوگ سوچتے ہیں کہ شاید روم کے رہنے والے تھے, روم کے رہنے والے نہیں تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں تحقیق پیش کی کہ یہ تو قبیلہ نمرہ کے تھے, جو عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا. بہت حسین و جمیل تھے, بچپن میں دشمنوں نے پکڑ کر کے یہودیوں کے ہاں فروخت کر دیا تھا. یا بعض حضرات نے کہا کہ نہیں, ان کے والد زبردست جنگجو تھے, تو اپنے والد کے ساتھ لڑتے ہوئے کہیں گرفتار ہو گئے تھے یہودیوں کے ہاں, وہ رومیوں کے ہاں. پھر ایک زمانہ کے بعد وہاں سے واپس آئے, جس کی وجہ سے یہ رومی مشہور ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ فرمایا, مکہ والوں نے ان کا رابطہ روکا اور ان کو ہجرت نہ کرنے پر مجبور کیا. لیکن مکہ والے ان کا راستہ کیوں روک رہے تھے؟ اس زمن میں کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے, مکہ کے مشرکین میں سے کسی نے مغیرہ ابن ولید اور کسی نے دوسرے لوگ ان کے نام لکھے ہیں, انہوں نے ان کا قرض دینا تھا. اس نے سوچا کہ یہ بندہ چلا گیا, کبھی نہ کبھی تو قرض دینا پڑے گا, آ جائے گا مانگنے کے لیے. بہت مناسب موقع ہے کہ لوگوں کو بھڑکاؤں تاکہ ان کو قتل کر ڈالیں, تو مجھے قرض بھی نہ دینا پڑے. اس نے مکہ والوں کو بھڑکایا کہ مکہ والوں, کہاں گئی تمہاری غیرت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر گئے, اور یہ دیکھو اب تو غلام بھی جا رہے ہیں. ان کا راستہ روکا. انہوں نے فرمایا, تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں, اور میرے تھیلا بھرا ہوا ہے تیروں سے. پہلے میں تیروں سے لڑائی کروں گا, پھر برچوں سے لڑائی کروں گا, اور پھر تلوار سے لڑائی کروں گا. بے شک میں بھی شہید ہو جاؤں گا, لیکن اکیلا نہیں جاؤں گا, تمہیں بھی ساتھ لے کے. تم جہنم میں جاؤ گے, میں جنت میں جاؤں گا. اس سے میں بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس مکہ المکرمہ میں ایک مال ہے, دفینہ ہے, جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. میں تمہیں وہ بتاتا ہوں, تم وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو. اور بعد میں کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں چاہیے کیا؟ تو اس وقت وہ بول پڑا جس نے قرض دینا تھا. اس نے کہا, بس تیرا جو پیسہ دینا ہے وہ میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا, جا دفع ہو جا, تجھ سے کوئی نہیں مانگ رہا ہے. دونوں باتیں مجھے پہلی بات زیادہ معلوم ہوتی ہے, جو انداز ہے قرآن پاک کا کہ بیچ ڈالا اپنے آپ کو, کہا وہ دفینہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرنے والا ہے بالعباد, بندوں پر. ایک بات آئے گی ذہن میں کہ ان کو مکہ کے مشرکین روک رہے تھے اور اپنا دشمن سمجھ رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک دفینہ ہے, میں تمہیں اس کی اطلاع دیتا ہوں, اس کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو, تو دفینہ تو مکہ میں تھا, مال تو مکہ میں دفن تھا, پھر انہوں نے اعتبار کیوں کیا ان کی زبان پر؟ یہ سوال آج پیدا ہوا, اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے کہ مکہ کا کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے. ان کو معلوم تھا, اس لیے جو کوئی بتانا وہ سچی بتانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, داخل ہو جاؤ فی السلم, اسلام میں, کافتن, پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور مت پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کُلٌّ کُلٌّ دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَإِن زَلَلْتُم, بس اگر تم پھسل گئے, من بعد ما جاءتكم البينات اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی فعلموا تو جان لو ان اللہ عزیز بے شک اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اوپر جو دو کردار پیش ہوئے ایک کردار اس شخص کا جس کا دل مومن نہیں زبان مومن ہے اور دوسرا کردار حضرت صہیب رومی کا جن کا رواں رواں مومن ہے اس کے فوراً بعد قرآن کریم تبصرہ کرتا ہے ساری دنیا کے لوگوں جو ایمان قبول کر چکے ہو پورے گھس جاؤ ایمان میں جان و مال سب کچھ قربان کر دو اور اللہ کے ہر حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرو اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لائے آگے دو واقعات ہیں ایک واقعہ یہ کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہفتے میں ایک دن بڑا سمجھا جاتا ہے اسلام میں وہ جمعہ کا دن ہے کاش کہ جمعہ کے بجائے سنیچر وار سیچر دے اس کو بڑا دن سمجھا جاتا تو یہودیوں کو دعوت دینے میں آسانی ہوتی وہ ذرا قریب آ جاتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈانٹ آگئے اللہ نے جو حکم دیا جس دن کو بڑا بنایا اسی کو بڑا سمجھو حالانکہ بظاہر یہ بہت چھوٹی بات تھی لیکن اس کے اوپر یہ ڈانٹ کہ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلیں شیطان تمہیں اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے یہ شیطان سوچیں پیدا کرتا ہے تو جو بڑے بڑے بلنڈر آج لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں جی اسلام تو ہمیں پسند ہے لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت گواہی دے تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی اسلام تو ہمیں پسند ہے مگر یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد پردہ نہ کرے عورت کیوں پردہ کرے اتنی سی بات کے اوپر کہہ دیا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اگر تم پھسل گئے نشانی آنے کے بعد تو جان لو اللہ غالب ہے حکمت والا ہے پھر کیسی سزا دے گا تو جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کا ایمان کہاں ہے واللہ اعلم دوسرا واقعہ پیش کیا گیا کہ یہ ایمان لائے تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے نہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے میں اس بات کو مانوں گا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے لیکن عملی طور پر نہیں کھاؤں گا اور نہ دودھ پیوں گا تاکہ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے پچھلی شریعت پر عمل ہو جائے کہ عملی طور پر استعمال نہ کروں اور اس شریعت پر عمل ہو جائے کہ میں اس کو جائز سمجھوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا اور اونٹنی کا دودھ تو ماشاءاللہ کسی نے نہیں پیا ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان میں کوئی کمی آ رہی ہے لیکن یہ سوچ بنانا کہ یہ بھی چل جائے اور وہ بھی چل جائے اللہ نہ آدھا تیکر آدھا بٹیر نہیں جس کو ایمان قبول کرنا ہے اس کو پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سب کچھ واضح ہو چکا اب جو ایمان نہیں قبول کرتے وہ کس کی انتظار میں هَلْ يَنْظُرُونَ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ مگر یہ کہ آ جائے اللہ ان کے پاس فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ بادلوں کے سایوں میں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے آ جائیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے اب کس کا انتظار ہے حساب و کتاب ہو جائے قیامت آ جائے پروردگار آ جائے فرشتے آ جائیں پھر ایمان لائیں گے اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں ہے اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے متقدمین اس طرح کی تمام آیتوں کو اپنی اصل پر رکھتے تھے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ پروردگار آ جائے فرشتے آ جائیں مگر کیسے فرشتے آئیں گے پروردگار کے آنے کا کیا مطلب ہے اس کی کیا کیفیت ہے یہ ہم نہیں جانتے اور متاخرین نے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ اس کے الٹے معنی نکالیں کہا اس سے پہلے چھپا ہوا ہے امر اللہ اللہ کا حکم آ جائے عذاب کے لیے والملائکتو اور فرشتے آ جائیں عذاب کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے عذاب کا فیصلہ ہو گیا نافذ کر دو اس فیصلے کو تو جب عذاب کا فیصلہ ہوگا اور عذاب قوم عاد اور ثمود کی طرح بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کی گھڑی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس وقت ایمان لاؤ گے اس وقت کا ایمان تو معتبر نہیں ہوگا فرعون بھی ایمان لایا تھا قیامت کے قریب جب سب کچھ نشانیاں لوگ دیکھ لیں گے موت سر پر کھڑی ہوگی تو سب مان جائیں گے مگر وہ ماننا معتبر نہیں ہوگا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات بات ارشاد فرمائی کس کا انتظار ہے کب ایمان لائیں گے کیا ابھی نشانیاں پوری نہیں ہوئیں کیا کھول کھول کر کے بیان نہیں کر دیا گیا اسی سے نئی بات نکلی بنی اسرائیل کو ہم نے کتنی نشانیاں دی مگر اس کے باوجود وہ کس طرح پھسلے اور کس طرح وہ دین سے ہٹے اور کیسے کیسے انہوں نے جرائم کیے وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہو سل بنی اسرائیل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنی دی ہم نے ان کو من آیت بینت واضح نشانیاں کتنی ہی واضح نشانیاں دی ہم نے صاف صاف نشانیاں مردہ زندہ ہوا اس نے باتیں کی اور منا اور سلوہ نازل ہوا اور لاٹھی ماری اس سے 12 چشمے نکلے اور لاٹھی ماری اور اس سے دریا پھٹا اور اس میں سے سیدھا راستہ بن گیا اور زمین پر لاٹھی رکھی اس کا ازدہا بن گیا کتنی نشانیاں عطا فرمائیں وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ اور جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ پھر سخت سزا دینے والا ہے بنی اسرائیل کو کیسی کیسی سزائیں ملی وہ پڑھ چکے ہیں وہ دیکھ چکے پیچھے اب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اتنی نشانیاں دکھا دیں قرآن جیسی زبردست نشانی آ گئی اس کے باوجود جو نہیں مانے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کسی کی عزت نفس اکڑ میں بڑا آدمی ہوں نہیں مانوں گا اور یہ بڑائی انسان کو کہاں سے پیدا ہوتی ہے جب مال و دولت ملتا ہے دنیا میں طاقت اور حکومت ملتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے انسان اکڑ جاتا ہے پھر اس کو مالک الملک کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آتی ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مزین کیا گیا سجایا گیا خوبصورت بنایا گیا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی کو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے پاس مال ہے دولت ہے طاقت ہے حکومت ہے ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں سبحان اللہ تم نے تو اللہ کا پلہ پکڑا ہوا ہے مگر روٹی تمہیں کھانے کے لیے نہیں اگر واقعتاً تمہاری سوچ صحیح ہے اور تم اپنے مالک کے ماننے والے تھے تو دنیا میں جس طرح ہمیں دنیا کی آسائشیں ملی ہیں تم کو کیوں نہیں ملی زینا یہ ان کے لیے سجایا گیا ہے خوبصورت بنایا گیا ہے وہ اسی پر ریج گئے ان کے لیے زیور بنایا گیا ہے لیکن ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ زیور وقتی ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کو اتارا جاتا ہے دنیا میں ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کے بعد ایک دوسرا منظر ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور وہ لوگ جو ڈرے اپنے مالک سے اور ایمان قبول کیا اصل جو نتیجے کی جگہ ہوگی فوقہم وہ ان کے اوپر ہوں گے بلند و بالا ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن وہ ان سے اوپر ہوں گے اس لیے کہ یہ جہنم میں ہوں گے اور وہ جنت میں ہوں گے جنت کا مقام بلند ہے جہنم کا مقام پت ہے. درجوں کے اعتبار سے اونچے ہوں گے, روحانی اعتبار سے اونچے ہوں گے. اس دن وہ کامیاب ہوں گے اور یہ ناکام ہوں گے. چار دن اگر ایمان والوں کی مذاق اڑاتے ہیں, امیہ حضرت بلال کی مذاق اڑاتا ہے, ابو جہل حضرت سمیہ کی مذاق اڑاتا ہے, کوئی فرق نہیں. فوقہم یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن ان سے بلند و بالا ہوں گے. رہی بات دنیا کی کہ دنیا میں کس کو کیا ملا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے, بغیر حساب بغیر حساب کے دیتا ہے. بغیر حساب کا معنی بے تحاشا دیتا ہے, اندھا دھند دیتا ہے, یہ معنی بھی کیا گیا. اور بغیر حساب کے دیتا ہے, دیتا ہے اور اس کے اوپر حساب نہیں لیتا ہے, وہ قیامت کے دن ہوگا. بے تحاشا روزی ملے گی بغیر حساب, اس پر کوئی حساب نہیں, گنتی نہیں. کان الناس امتا واحدا وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, لوگ اپنے مالک کو کیوں بھول گئے, آخر اس نے ان کو پیدا کیا. اور جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ تو اپنے مالک کو ماننے والا تھا, پھر یہ کفر اور شرک کی اور نہ ماننے کی وبا پیدا کہاں سے ہوئی؟ مختلف فرقے کے مختلف ذہنیت کے لوگ پیدا کہاں سے ہوئے؟ اس پوری تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے. کان الناس امتا واحدا, سارے کے سارے لوگ امتا واحدا, ایک ہی جماعت تھے. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا. لیکن اگر لوگ ایک ہی امت تھے, ایک امت کا مطلب ایک پروردگار کو ماننے والے, اسی کی عبادت کرنے والے, اپنی موت کے لیے تیاری کرنے والے, قبر و حشر پر, جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والے, ایک ہی جماعت تھے, ایک ہی ذہنیت کے تھے, ایک ہی امت تھے, پھر نبیوں کو بھیجا اس کا کیا مطلب؟ بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے اور وہ انسان کا ضمیر خود بتائے گا کہ نبیوں کو کب بھیجا. لوگ ایک ہی جماعت تھے, فاختلفوا, پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا, اس کی توحید میں درانیں پیدا ہو گئیں, بجائے اس اکیلے کو ماننے کے اوروں کو ماننے لگ گئے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر کے مطابق سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے پیدا ہوا. اس طرح کہ پانچ بڑے بزرگ تھے, جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ ان بزرگوں کی یاد تمہیں ستاتی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بہت ستاتی ہیں. کہا جہاں ان کی قبریں ہیں ان کے پاس مسجد بناؤ, وہاں جا کر کے نماز پڑھو, جب بھی نماز پڑھو گے تو ذہن میں آئے گا کہ عبادت اس طرح کریں جس طرح یہ بزرگ ہستیاں کرتی تھیں. ایک زمانہ گزرا اور یہ نسل چلی گئی دنیا سے. دوسری نسل کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا کہ ان بزرگوں کی تمہیں یاد آتی ہے اور تم نے یہاں مسجد بنائی ہے, لیکن جب نماز پڑھو گے تو پھر بھول جاؤ گے. مناسب ہے کہ سامنے کی دیوار کے اوپر ان کی تصویریں بنا کر لگا دو, لٹکا دو ان کی تصویریں, نقشہ بنا لو کیسے تھے, تاکہ ان کو دیکھ کر بار بار یاد آتا رہے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ زمانہ چلا گیا, یہ نسل دنیا سے گئی. دوسری پیڑھی پیدا ہوئی, پھر شیطان ان کے پاس گیا کہ یہ سامنے تصویریں کس لیے لگی ہوئی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی یاد, ان کو دیکھ کر کے احساس ہو کہ یہ اللہ کے کیسے نیک تھے, ہم بھی ویسے نیک بن جائیں. شیطان نے کہا تم ویسے نیک بن جاؤ, تمہاری ہمت, پروردگار پہ ایک عظیم الشان ہستی ہے, تم اس کے سامنے کس طرح دست سوال دراز کرو گے؟ تم ان بزرگ ہستیوں سے مانگو, یہ پروردگار سے مانگ کر تمہیں دے دیں گے. یہاں سے شرک پیدا ہوا. اور پھر چوتھی نسل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ ان فوٹوؤں سے کیا بنے گا, پورے ڈھانچے بناؤ, پوری ان کی مورتی بناؤ اور پھر ان سے مانگو, اور یہ پروردگار سے مانگ کر تمہیں دے دیں گے. یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. فاختلفوا, تو لوگوں میں اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو بعث اللہ النبیین, تو پروردگار نے اللہ نے نبیوں کو بھیجا, مبشرین و منذرین, جو ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق, اور پروردگار نے اتاری ان کے ساتھ کتاب الحق حق کے ساتھ دین حق دے کر کے کتاب بھیجی لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان فی مختلفو فی وہ نبی فیصلہ کریں یا وہ کتاب فیصلہ کریں فی مختلفو فی اس چیز کے بارے میں جس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا اور بیچ میں جملہ معترضہ کہ اس چیز کے بارے میں کتاب فیصلہ کرے جس میں ان کو اختلاف ہوا تھا کوئی کہتا تھا کہ شرک ٹھیک ہے کفر ٹھیک ہے اور کوئی کہتا تھا کہ توحید ٹھیک ہے کتاب فیصلہ کرے گی کہ توحید درست ہے اور شرک جرم عظیم ہے فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پھر کیا ہوا جو لوگ ایمان لائے پروردگار نے ان کو راستہ دکھایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ اس چیز کے لئے راستہ دکھایا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اب تک اختلاف تھا اب ان کا دل بالکل مطمئن ہو گیا مِنَ الْحَقِّ کہ حق کیا ہے اپنے حکم سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور کیوں دکھایا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ان لوگوں کو پروردگار نے صراط مستقیم کی ہدایت دی بیچ میں جملہ معترضہ کہ یہ جو ان میں اختلاف پیدا ہوا کتاب کے نازل ہونے سے پہلے تو اختلاف تھا ہی ان کے بیچ میں نبی کے آنے سے پہلے تو اختلاف تھا ہی مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کتاب نازل ہوئی اور کتاب میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھایا پھر بھی ان کے بیچ میں اختلاف رہا کیوں پھر ضد کی وجہ سے پہلے تو کچھ گنجائش تھی کہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہوا لیکن جو اس کے بعد اختلاف ہوا وہ کس کی وجہ سے بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے مگر یہ آیت ترجمے کے اعتبار سے مشکل ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا اس میں وَمَا اخْتَلَفَ اور نہیں اختلاف کیا کسی نے فِيهِ اس میں کس میں اس کتاب میں إِلَّا الَّذِي أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی مِن بَعْدِ مَا جَاتُهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس زبردست نشانی آ چکی تھی یہاں تک تو جملہ الگ کریں صاحب جلالین نے تو مستثنہ کو مقدم مانا اور اس سے ذرا بات سمجھنا مشکل ہو گئی بہت آسان ترجمہ علامہ علوسی کا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں وَمَا اخْتَلَفَ فِي اور نہیں اختلاف کیا اس میں إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی مِن بَعْدِ مَا جَاتُهُمُ الْبَيِّنَاتِ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی اس بات کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کیوں اختلاف کیا بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے اگر صرف اسی طرح جملہ رہنے دیں گے تو اس میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضد کتاب میں پیدا کی اس لئے یہاں بغیم بینہم سے پہلے اختلفوا بغیم بینہم یہ جملہ نکال لیجئے نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں نکال لیجئے اختلفوا بغیم بینہم انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے ہمارے اردو کے تراجم میں بھی اکثر یہی ترجمہ اختیار کیا گیا ہے تو انسان ایک امت تھے توحید پر قائم تھے پھر ان میں اختلاف ہوا پروردگار نے انبیاء کو بھیجا کتابوں کو بھیجا کتاب نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا لیکن کچھ بدقسمت انسان تھے کہ جب کتاب آئی اور کتاب کو سمجھا اور اس کی روشن نشانیوں کو سمجھا اس کے باوجود اختلاف کیا بغیم بینہم صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کہ فلاں آدمی نے اس کو مان لیا ہے وہ میرا دشمن ہے میں اس لیے نہیں مانتا کہ فلاں نے اس مذہب کو کیوں مانا ہے فلاں آدمی نے مانا ہے اس لیے میں نہیں مانوں گا جس راستے پر وہ چلے گا اس راستے پر میں نہیں چلوں گا پوچھا جائے کہ یہ راستہ درست ہے کہ غلط کہے گا بالکل درست ہے لیکن میں اس لیے نہیں چلتا ہوں فلاں آدمی کیوں چلتا ہے اس پر فہد اللہ الذین آمنوا تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے راستہ دکھا دیا صحیح بات بتا دی کس بارے میں لما اختلفوا فیہ اس چیز کے بارے میں جس میں ان کو اختلاف ہوا تھا کیا راستہ دکھایا ان کو من الحق یعنی ان کو حق دکھا دیا باذنہ اپنے حکم سے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے جب آدمی پورے غور اور توجہ اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو خود بخود گرہیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں تمام انسان ایک امت تھے پھر اختلاف ہوا اللہ نے نبی بھیجے تو وہ پورا تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ جب انبیاء آئے تو پھر کیا ہوا پھر ایک طبقہ انبیاء کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا شیطان کے ساتھ ہو گیا پھر ایک کشمکش کا دور شروع ہوا جو ایمان لائے تھے ان کو حکم ملا کہ اب شیاطینی لشکر سے ٹکرا جاؤ پھر ایمانی لشکر اور شیطانی لشکر کا آپس میں زبردست ٹکراؤ ہوا اور پھر ایمان والوں کو بےمانوں نے ستانا شروع کیا مارنا شروع کیا جب یہاں پہنچے تو پروردگار نے فوراً ایمان والوں کو احساس دلایا تم سمجھتے ہو فری میں جنت مل جائے گی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے آمنا اور جان چھوٹ جائے گی وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا جبکہ آج تک کے ماننے والوں کی تاریخ یہی رہی ہے کہ جو مجھے ماننے کا اعلان کرتا تھا اس کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا تھا اس کو مصیبتوں کی بھٹیوں میں پکایا جاتا تھا ام حسبتم من تدخل الجنہ اوپر کے انبیاء کی تاریخ پڑھی تو یہ تصور ذہن میں آیا فوراً حکم آیا گیا اچھا تم کیا سوچتے ہو ویسے چھٹی مل جائے گی حضرت سمیہ شہید بھی نہ ہو بلال کو مارا بھی نہ جائے صہیب رومی کو پیٹا بھی نہ جائے اور ان کا مال ان سے چھینا بھی نہ جائے اور جنت مل جائے فری میں ایسے نہیں ملتی ام حسبتم کیا تم نے گمان کیا ان تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے اوپر مثل وہ حالات الذین خلوا من قبلکم ان لوگوں کے حالات جو گزرے تھے تم سے پہلے ان پر جو حالات آئے تھے وہ تم پر حالات ابھی نہیں آئے وہ حضرت عاد وہ حضرت ہود علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں سے پوچھو کیسے حالات آئے 950 سال تک مارے کھاتے رہے مستہم الباسا والضرا چھوا ان کو پکڑ لیا ان کو الباسا مالی مصیبتوں نے وَدْدَرَّاو جسمانی مصیبتوں نے اور آسان ترجمہ کیجئے مَسْحَتُمُ الْبَاسَا مصیبتوں نے ان کو جھکڑ لیا وَدْدَرَّا اور پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا وَزُلْزِلُو اور وہ ہلائے گئے جس طرح زلزلہ آتا ہے ادھر سے ادھر انسان گرتا ہے اس طرح ان کو جھٹکے لگے جھنجھوڑا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُول حالت یہاں تک پہنچی یہاں تک کہ رسول جو اس زمانے میں آئے تھے انہوں نے کہا والذین آمنوا معه اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا وہ کہنے لگے کیا متى نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئے یہ مضمون قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کیا سورہ یوسف کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا اور پھر وہاں سے نکالا جانا اور پھر مصر میں لے کر کے بیچا جانا اور پھر اس عورت کا ان پر گندا الزام لگانا اور پھر جیل میں جانا اور 14 سال تک جیل کے اندر پریشانی اور مصیبتوں میں رہنا یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے اس پر تذکرہ کیا اللہ کی مدد آتی ہے مگر پہلے جھٹکے لگتے ہیں کب آتی ہے حتی اذا تیأس الرسل یہاں تک کہ جب انبیاء بھی ظاہری حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب کوئی ایمان لانے والا نہیں فجاء نصرنا تب ہماری مدد آ جاتی ہے الا ان نصر اللہ قریب سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے یہ جواب ملا اس دور میں بھی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک مصیبتیں سہتے رہے اس کے بعد عرض کیا رب لا تذرنی ربی اے میرے رب انی مغلوب فانتصر اے میرے مالک میں تو شکست کھا گیا ہوں فانتصر اب تو ہی مدد لے اب تو ہی انتقام لے لے تو مدد فرما فرمایا ففتحنا علیہم ابواب السماء بس آگئی مدد آسمان کے دروازے کھل گئے زمین کے دروازے کھل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سارے مجرم دنیا سے ختم ہو گئے. حضرت ہود علیہ السلام کو اسی طرح ستایا گیا, یہاں تک کہ جب آخری موڑ پر قوم پہنچی اور دھمکیوں پر آگئی, دعا کی, پروردگار نے فیصلہ فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, سب کا تذکرہ ذہن میں رکھئے اور پھر اس آیت کو پڑھئے, الا ان نصر اللہ قریب. صحابہ کو سمجھایا گیا مدد آنے والی ہے, مگر جھٹکے لگیں گے, ہجرت ہوگی, اس کے بعد جان و مال کی قربانی ہوگی, کسی کے بچے, کسی کی بیوی اور کسی کے ماں باپ, یہ ساری قربانیاں دیں گے. یسألونک ماذا ينفقون, اوپر جان کی قربانیوں کا تذکرہ آیا جس کے ضمن میں ذہن میں آ گیا جہاد کا مسئلہ کہ جان دینی ہے, لیکن اس مقام پر جان سے پہلے مال کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. اس میں مال کی ضرورت بھی ہے, جان بھی اپنی اور مال بھی اپنا. تو فوراً اللہ کے راستے میں مالی قربانیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. لوگ پوچھنے لگے کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں, اور خرچ کر کر کے کس کس کو دیں. ایک تو فی سبیل اللہ جو اوپر تذکرہ ہوا اس میں تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے, اور کس کس کو دیں, اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے. یا بعض حضرات نے یوں بھی کہا کہ یہ جو جان اور مال کی قربانیوں کا تذکرہ آیا, ایمان والے تیار ہو گئے, اس کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہوئے. وہ سوالات کیے گئے مختلف موقع پر, اور پروردگار کی طرف سے ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب آتا رہا. یسألونک ماذا ينفقون, ایک سوال آگے آ رہا. یسألونک عن الشہر الحرام, ایک آگے سوال آ رہا. یسألونک عن الخمر, پھر ایک سوال آئے گا. یسألونک ماذا ينفقون, پھر آگے ایک سوال آئے گا. یہ مسلسل سوال آتے رہے اور اس کے جواب دیے جاتے رہے. یہاں پر سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون, لوگ آپ سے سوال کرتے ماذا ينفقون, وہ کیا خرچ کریں. بظاہر سوال ہے کہ ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں, کتنا اللہ کے راستے میں دیں, کتنا گھر کے لیے باقی رکھیں. لیکن اس کے پیچھے یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ کس کو دیں, اور پروردگار نے جواب جو دیا اس میں یہ کہا کہ کتنا دیں یہ تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ سوچو کہ کس کو دیں. آج بے شمار لوگ خرچ کرتے ہیں, ان کو خرچ کرنے کی اہمیت بھی معلوم ہے اور اس پر ان کو فخر بھی ہے کہ ہم اتنا دیتے ہیں, لیکن دیتے کس کو ہیں یہ معلوم نہیں ہے, کہاں خرچ کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے. ایسے اپنے مال کو پھینک کر کے آ جائیں, ہم نے دے دیا جی, اب وہ جانے اس کا کام جانے, نہیں. اس کی بھی اہمیت ہے کہ خرچ کر کے آپ کس کو دیں گے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر, جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر مال میں سے. علماء جانتے ہیں کہ خیر کا لفظ اکثر قرآن پاک میں مال کے لیے آتا ہے. جو بھی تم مال خرچ کرو گے سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے, فللوالدین, تو وہ ماں باپ کے لیے ہے. اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. ایمان والے خرچ کریں گے ماں باپ پر, اس سے دنیا میں اسلامی اخلاق کی اشاعت ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ ماں باپ کا حق پہچاننے والا یہی طبقہ ہے, ان کو بھی ایمان کی دعوت ملے گی. والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے ہے. والیتاما, اور یتیموں کے لیے. والمساکین, اور غریبوں کے لیے. وابن السبیل, اور راستے والوں کے لیے. ابن السبیل کا معنی کل عرض کر چکا. وما تفعلوا من خیر, اور تم جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہو, فإن اللہ به علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اس یقین کے ساتھ نیکی کا کام کرو کہ جو کچھ کر رہے ہیں پروردگار سب کو کاؤنٹ کرتا جا رہا اور سب کو جانتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, اوپر ضمنی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ جب بھی انبیاء آتے ہیں تو انسانوں کے دو طبقے ہوتے ہیں, ایمان والے ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اور بے ایمان اندھیرے کے پجاری اپنے اندھیرے کو باقی رکھنے کے لیے ایمان والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تو اس کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا تم جان و مال کی قربانی دو, پروردگار مدد فرمائے گا, آخر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا, ایک دن ظلم کی شام ہو جائے گی. کتب علیکم القتال, اسی کا نام قتال ہے. فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال. پیچھے فرمایا تھا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, اسی طرح اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینا تم پر فرض کی گئی. لیکن روزے کے آگے نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے لئے بڑا مشکل ہے. اس طرف طبیعت جاتی ہے, ہر آدمی پرہیزگار بننا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ تھوڑی دیر بھوکا رہ جائے اس کا ضمیر اس کو گوارہ کر لیتا ہے, لیکن گردن کٹائے, اپنے بیوی بچوں کی قربانی دے, رشتہ داروں کی قربانی دے, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, اور وہ تم کو ناپسند لگتا ہے, تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے, ناپسندیدہ ہے, کون جان دینا چاہتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن تمہیں ایک چیز ناپسند لگتی ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ حقیقت میں ناپسند ہے کہ نہیں ہے. وَعَسَىٰ, اور قریب ہے یہ بات, أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ایک چیز کو تم ناپسند کرو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو. تم ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے لئے بہتر ہے. اس جنگ کو بھی تم ناپسند کرتے ہو لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں یہ تمہارے لئے بہتر ہے. اس موقع پر بعض مفسرین نے ایک قصہ نقل کیا ہے, اور وہ محض قصہ نہیں ہے بلکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ وہ قصہ روایت کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ایک آدمی دیوار کی جڑ میں لیٹا ہوا تھا, اچانک ایک آدمی نے آ کر کے کہا, بہت عبادت گزار آدمی تھا, رجل صالح کے الفاظ آتے ہیں, اٹھ جلدی کھڑا ہو, کھڑا ہو. وہ اٹھا, کیا بات ہے, کہ دیوار گرنے والی تھا, جیسا دور ہٹا واقعی دیوار گر گئی. اس نیک آدمی نے کہا کہ تو تو میرے لیے فرشتہ ہے, تو بتا ہے کون ہے, آئی جانے دے میں کون ہوں, تیرا کام ہو گیا رہنے دے. کہا نہیں بتائیے تو, آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی فرمائی. کہا میرا نام ہے مسٹر ابلیس. اس نے کہا رہے لانتی, میری تیری تو ازلی دشمنی ہے, میں تو تجھے مانتا ہی نہیں ہوں, تو تو نے مجھے کس لیے اٹھایا اور اس مصیبت سے بچایا, میں تو مرتا مرتا بچ گیا. اس نے کہا رہنے دے, میں نے کیوں کیا, میرا اپنا کام تیرا. کہا نہیں بتا تو دے کیا وجہ. کہا اگر مر جاتا تو شہید نہ ہوتا, تو تو جنت میں جائے شہید ہو اور بلند مرتبہ پائے, میں کیسے گوارا کروں. میں نے دیکھا کہ تجھے فری میں شہادت مل رہی, میں نے کہا چل کھڑا ہو یہاں سے. تو اللہ کے راستے میں قربانی دینا اور اپنے آپ کو قربان کرنا, یہ پسند تو تم کو نہیں ہے. جب اس کا تصور کرتا ہے انسان تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن قریب ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور قریب ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو, وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے شر ہو, وہ تمہارے لیے بری ہو. تم تو اسی کو پسند کرو گے کہ امن و آشتی سے کام چل جائے اور بس صلح صفائی سے ہم کام کر لیں, لیکن اندھیرے کے پجاری جب تمہاری اس کمزوری کو دیکھیں گے تو سب کی اکٹھی چٹنی بنا دیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے, وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم نہیں جانتے ہو. بے شمار لوگ تبصرے کرتے ہیں آج بھی, نہیں ہم کو لگتا ہے ایسا بہتر تھا, ایسا بہتر تھا, ایسا بہتر تھا, سب کو بند کر دیا اللہ نے, چپ, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں بہتری کس میں اور کس میں نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو. اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دینے کا ذکر آیا, کس کس وقت میں قربانی دیں, کیا ہر موسم میں, ہر مہینے میں, ہر دن قربانی دینے کی اجازت ہے, یا مکہ کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے چار مہینے کو رکھا ہوا تھا امن کے لیے. وہ چار مہینے میں کیسے امن کو برقرار رکھتے تھے, یہ انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا. بس وہ نام کے ہی تھے, امن ان پر کچھ نہیں تھا. کیسے نام کے تھے, ان کے پنڈتوں نے عجیب منطق ان کو پڑھائی تھی. اگر جنگ ہوتے ہوتے اچانک حرمت والے مہینے آتے تھے اور پنڈت جی کی دوستی والا قبیلہ غالب آ رہا ہوتا تھا, تو پنڈت جی کہتے تھے کہ یہ مہینہ اس سال اگلے مہینے میں چلا گیا ہے, فی الحال کرو جنگ, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تھا کہ ان کا دشمن غالب آ رہا ہے اور لگا کہ جنگ بند کرنے میں فائدہ ہے, تو پنڈت جی ابھی حرمت والا مہینہ نہیں آتا تھا, اس سے پہلے ہی کہتے تھے اس سال حرمت والا مہینہ جلدی آ گیا ہے, اس سال رمضان کے مہینے میں حج کا مہینہ آ گیا, پہلی بند کو. یہ ادھر سے ادھر کرتے رہتے تھے, صرف نام کے حرمت والے مہینے رہ گئے تھے.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشهر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال فيه یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں محض حرمت والے مہینے کا سوال نہیں بلکہ اس میں جنگ کرنے کا سوال ہے قل قتال فيه كبير آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے آج حرمت والے مہینے کی حرمت کا اعتبار ہے کہ نہیں امت میں ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اب حرمت والے مہینے کی حرمت کا اعتبار نہیں بلکہ جس مہینے میں بھی جنگ ہوگی اسی میں درست ہے لیکن ایک بڑے طبقے نے کہا کہ اب بھی اتنا اعتبار ہے کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرے گا لیکن جو ہمیں چھیڑے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت میں جواب دیا گیا قل قتال فیہ کبیر ہاں اس کا اعتراف ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے نہیں جنگ ہونی چاہیے تھی لیکن یہ تو دیکھو کن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کی ابتدا کس نے کی ہے وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکنا وَكُفْرٌ بِهِ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ روکنا ہی نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے جرم ہے اس مہینے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ایسے مجرموں سے مقابلہ ہو جائے تو وہ تو زیادہ بڑا ہے لہذا اس جرم عظیم کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کرنا درست ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ ایمان والوں کو ایمان سے روکنے کے لیے مصیبتوں میں ڈالنا یہ تو اکبر من ذات من القتل یہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے یہاں ایک واقعہ بھی پیش آ گیا تھا واقعہ کیا پیش آیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے آپ خاموش نہیں بیٹھے آپ نے چھوٹے چھوٹی ٹکڑیاں بنائی صحابہ کی جن کو سریہ کہا جاتا ہے اور ان کو مختلف مہموں کے لیے بھیجا ایک مہم پر آپ نے روانہ فرمایا اپنے رشتہ دار صوفی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ ان کے ساتھ اور تھے 50 کے قریب بیان کیا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ نخلا جا کر کے ہمارا خط کھولنا جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام نخلا ہے یہ وہاں پہنچے خط کھولا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں قیام کرو اتنے دن تک اور نظر رکھو دشمن کی حرکت نقل و حرکت پر کیا کر رہے ہیں اور کچھ کرنا نہیں لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ بعض لوگوں نے کہا کہ تین بندوں پر مشتمل تجارت کا کچھ مال لے کر کے ان کے پاس سے گزر رہا ہے بالکل پاس سے شکار کو دیکھتے ہوئے ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو حرم سے نکالا اپنے گھروں سے نکالا ہمیں گھروں سے بے گھر کیا ہمارے گھر اجاڑے یہ ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں انہوں نے ان پر حملہ کیا ایک بندہ گرفتار ہوا ایک مر گیا ایک بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا اور یہی واقعہ جنگ بدر کا پیش خیمہ بھی بنا اس تفصیل کا یہ موقع نہیں یہی واقعہ جنگ بدر کے لیے جب کافروں کا لشکر چلا تھا ابو جہل لے کر کے ایک موقع پر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا ہے لوگوں نے اس کو کہا کہ واپس چلو لیکن وہ واپس پلٹنا نہیں چاہتا تھا اس نے اس آدمی کے بھائی کو جو یہاں مارا گیا تھا اس کو ابھارا کہ تو خاموش بیٹھا ہے تیرے بھائی کا قتل ہو چکا اس کا بدلہ نہیں لینا ہے اس نے لوگوں کو پھر بھڑکایا کہ میرا بھائی مر گیا اس کا کوئی بدلہ نہیں لے گا اس لیے لوگ دوبارہ بھڑکے اور جنگ بدر وجود میں آئی ادھر ایک اور پنگا ہو گیا وہ کیا پنگا ہوا جس دن یہ جنگ ہوئی صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ یہ جماعت الثانی کی 30 تاریخ ہے لیکن اتفاق سے رجب کا چاند نظر آ چکا تھا اور یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی تو حرمت والے مہینے میں جنگ ہو گئی مکہ کے مشرکین نے یہ بات تو نہیں اس کو شہرت تو نہیں دی کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہمارا بندہ قتل ہوا ظاہر ہے جنگ ہے وہ حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو مسلمانوں کو بھی جواب دینے کا حق ہے لیکن انہوں نے پورے عرب میں
شور مچا دیا دیکھو جی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم بڑے نیک اور پارسا ہیں انہوں نے تو حرمت والے مہینے میں حملہ کر دیا حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا لوگوں کو قبائل کو دائیں بائیں سے بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف اس پر پروردگار نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا ایک غلطی کی وجہ سے حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا تو تم کو یاد رہا کہ وہ سوچتے تھے کہ ابھی جماعت الثانیہ کی تاریخ باقی ہے لیکن رجب کا چاند چڑھ چکا تھا جو بعد میں معلوم ہوا اور اپنے پاپ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کیسے کیسے جرم کیے ہیں يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنْ اِسْتَطَاعُوا اے ایمان والوں سنو وَلَا يَزَادُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ انہی شرارتوں کے ساتھ مسلسل تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے اپنے پاپوں کے اوپر پردہ ڈالتے رہیں گے ایمان والوں سے ذرا سی غلطی ہوگی اس کو اچھالتے رہیں گے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ یہ مرتد کر دیں تم کو تمہارے دین سے آدمی لڑنے بھڑنے سے مرتد نہیں ہوتا ہے یہ شبہات پیدا کر کے وہ دیکھو حرمت والے مہینے میں کیسے مسلمان ہیں یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم امن کے پیغمبر ہیں یہ دیکھئے جی امن اب تو حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی کوئی احترام نہیں حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ یہاں تک کہ یہ پلٹ دیں تم کو تمہارے دین سے نِسْتَطَاعُوا اگر وہ طاقت رکھیں لیکن وہ کیا طاقت رکھیں گے کسی کو مرتد کرنے کی ہاں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو وہ سن لے نتیجہ کیا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ اور جو کوئی مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے فَيَمُتْ پھر وہ ارتداد کی حالت میں مرے گا وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہی ہیں وہ لوگ برباد ہو گئے اکارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں برباد ہو گئے کہ جو آج تک انہوں نے روزے رکھے تھے نمازیں پڑھی تھیں آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا دنیا میں برباد ہونے کا کیا مطلب ہے اب تک جو نیکیاں کی تھیں دنیا میں بھی ان کو کوئی صلہ نہیں ملے گا لیکن یہاں سے ایک اختلاف بھی ہوا امت میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر ایسا بندہ واپس ایمان قبول کر لے گا تو جو آج تک نیکیاں کی تھیں وہ اس کے کھاتے میں پھر پڑ جائیں گی اور اس کا ثواب ان کو ملے گا لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اگر دوبارہ ایمان قبول کرے گا بھی جو نیکیاں کارت ہو گئیں وہ ہو گئیں اب اس کا ثواب نہیں ملے گا ثواب تو آخرت میں ملے گا دنیا میں اس اختلاف کا اظہار ہوگا خاص طور سے حج کے موقع پر ایک آدمی مالدار تھا حج کیا تھا اس کے بعد خدا نہ کرے مرتد ہو گیا مشرک بن گیا قادیانی بن گیا عیسائی بن گیا کچھ اور بلا بن گیا پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی کیا اس کو حج دوبارہ کرنا ہے کہ پرانا حج کیا ہوا اس کے لئے کافی ہے حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو دوبارہ حج کرنا ہے اور دوسرے بھی بہت سارے فقہا لیکن حضرت امام شافعی اور دوسرے بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے اس کے مقابلے میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وَجَاهَدُوا اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بہت بخشنے والا رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے جو توبہ کرے گا ایمان لائے گا ہجرت کرے گا جہاد کرے گا ان لوگوں کو اللہ کی مہربانی کی امید کرنی چاہیے اور اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا میں نے کہا کہ اوپر کچھ سوالات پیدا ہوئے ایک سوال وہ ہوا تھا ایک اور سوال وہ کیا شراب کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ ایمانی معاشرہ تو نیکی والا معاشرہ ہے لیکن یہ شراب کی مصیبت اس کا کیا حکم ہے شراب کی حرمت 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے تب تک شراب کو مطلق طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے اس سے پہلے سورہ نحل میں نازل ہو چکا ہے کہ پروردگار نے انگور پیدا کیے
اس میں سے رزقا حسنا اچھی روزی بھی ہے لیکن کچھ وہ گندی بلا بھی بناتے ہیں تھوڑا سا اشارہ تھا کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں والمیسر اور جوئے کے بارے میں سکتے کے بارے میں آج کل کی لاٹری کے بارے میں قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ آپ فرما دیجئے ان دونوں میں اِثْمٌ كَبِيرٌ بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لئے نفع بھی تھی گناہ ہے لیکن ابھی حرام نہیں قرار دیا جا رہا ہے حرام کو جو حلال سمجھے گا وہ تو ایمان سے چلا جائے گا ابھی حرمت کا فیصلہ نہیں البتہ ہے ان میں گناہ ہاں وہ منافع للناس اور لوگوں کے لئے نفع بھی ہیں اسلام حقائق کو تسلیم کرتا ہے جو بات ہے حقیقت اس کو مانتا ہے اسلام سے بہت پہلے بہت پہلے ایک شخص نے طب کی کتاب لکھی ارسطاطالیس نے اس نے بھی مانا کہ شراب میں کچھ نفع بھی ہیں مگر نقصان زیادہ ہے اور ابو علی سینہ نے جس کو ہم اسلام سے قریب ہونے کے بجائے فلسفے سے زیادہ قریب بنائے سمجھیں گے اس کی زندگی کے ویسے حالات تھے اس نے شراب کی تعریف کرنی شروع کی تو 50 قسم کے نفع بیان کیے لیکن جب خرابی شمار کرنی شروع کی تو 150 خرابیاں شمار کی نفع ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے آدمی نالیوں میں گرتا ہے مگر سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ آسمانوں میں اڑ رہا ہوں جنت میں گھوم رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سکون اور چین بھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے چمڑی صاف ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر چمڑی صاف ہوتی ہے اور پھر آخر میں کیا حال ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا دوبارہ پہلے کہہ دیا تھا گناہ بڑا ہے پھر تاکید کے ساتھ ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے نفع ہے جوئے میں بھی ہے جلدی مال مل جاتا ہے آدمی اچانک مالدار ہو جاتا ہے رات و رات لیکن کبھی لٹ بھی جاتا ہے اور جب لٹنے پر آتے ہیں تو کیا لٹتے ہیں پھر زمین لٹتے ہیں گھر لٹتے ہیں اور عرب کے لوگ تو پھر لاسٹ میں عورت کو بھی لٹ جاتے تھے جب کچھ نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں اب دوبارہ جوا کھیلو بولو اگر ہار گئے تو کیا کہتے ہیں چل بیوی تجھے دے دوں گا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں لیکن یہاں پھر ان کے غم میں پیش نظر ہے کہ کتنا خرچ کریں تو اس کا جواب دیا گیا قُلِ الْعَفْوَ الْعَفْوَ کے معنی جتنا بچ جائے جو ضروری اور واجبی خرچہ ہے اس سے جو بچ جائے وہ سارے کا سارا خرچ کر دو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے آیتوں کو لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آخر میں فرمانا کہ دنیا اور آخرت میں غور کرو اس طرح اشارہ ہو سکتا ہے کہ مال کی ضرورت تم کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اب خود سوچ لو کہ دنیا میں زیادہ ضرورت ہے کہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے جہاں حفاتن عراتن غرلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے اسی اعتبار سے خرچ کرو خلاصہ جس کا یہ نکلے گا اتنا نہ خرچ کرو کہ پھر خود بھیک مانگنے کا نمبر آ جائے لیکن اس کے سوا خرچ کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ایک اور اشکال پیدا ہوا یتیموں کے بارے میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا یتیم کے بارے میں کیا سوال تھا بہت سخت قسم کے احکام یتیم کے بارے میں اس سے پہلے نازل ہو چکے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم النار وہ اپنے پیٹوں میں آگ اور جہنم کے انگارے بھرتے ہیں اس پر ڈر کے لوگ جن کی پرورش میں یتیم تھے انہوں نے سوچا اگر یتیم کا آٹا ذرا سا بھی ہمارے آٹے کے ساتھ مل گیا اور ایک قطرہ آٹا ادھر آ گیا کیا جواب دیں گے قیامت کے دن لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ یتیم کے لیے روٹی الگ اس کے آٹے میں سے بناتے ہیں جو اس کا اپنا ہے تو پھر مشکل یہ پیش آتی ہے اگر دو روٹیاں بناتے ہیں بعض دفعہ یتیم ایک ہی کھاتا ہے اور ایک بچی رہتی ہے تو اس کو مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اگر ایک روٹی پکاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی مجھے اور کھانی ہے اب چولہا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو دوبارہ توا چڑھاؤ اور دوبارہ پکاؤ مشکل میں پھنس گئے صحابہ نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا کریں جواب ملا قل اصلاح لهم خیر آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر, اصلاح بہتری کا کام کرنا, صلح صفائی کا کام کرنا, اس کے مال میں اصلاح کا کام کرنا لہم خیر ان کے لئے بہتر ہے. مطلب وہ راستہ اختیار کرو جس میں اس کے مال کا بچاؤ ہو, اس کے مال کی بڑھوتری ہو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اب تم نے سمجھا کہ اپنے ساتھ ملا کر اس کا مال رکھیں اس میں فائدہ ہے, کوئی حرج نہیں. اگر تم ملاؤ گے ان کو اپنے ساتھ, فَإِخْوَانُكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کا مال اپنے ساتھ ملا لو, لیکن ایک اندازہ لگا کر کہ اس کے لئے روٹیاں بناؤ, اور پھر سمجھو کہ اس نے آج ایک روٹی کھائی, کل دو روٹیاں کھائیں. تم اپنے طور پر شمار رکھو گے, روزانہ ایک ہی کھاتا ہے, تمہارا ادھر چلا جائے اس کا ادھر نہ آئے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور جب یہ کہا کہ اس کے مال کو ملانے کی اجازت ہے, تو شرری مزاج قسم کے انسانوں کے ذہن میں بھی مچلنے لگے گی یہ بات کہ ہاں بڑا اچھا ہے, اس طریقے سے اس کے مال کو ہڑپ کیا جا سکتا ہے. فرمایا کون اس کے مال کی بہتری کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور کون اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملاتا ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, المفسد, فساد کرنے والے کو, من المصلح, اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں. ولو شاء الله لاعنتكم, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا, اس نے تمہارے لئے آسانی پیدا کی, اس لئے تم اس آسانی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی مخالفت سے بچو. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. وَلَا تَنُكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن, مشرکہ عورتوں سے نکاح کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن یہاں اس کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اوپر ذکر آ رہا ہے کہ انسان ایک ہی امت تھے, پھر ان کے فرقے بنے, کفر اختیار کیا شیطان کے بہکاوے میں, اور کفر اختیار کرنے میں آدمی کا ہم شریک, اس کا شریک حیات اگر پہلے سے کافر ہو, وہ بھی اس کے لئے کفر کا ذریعہ بنتا ہے. کسی کی بیوی کافرہ ہے, وہ شوہر کو کافر بنا سکتی ہے, اور کسی کا شوہر کافر ہے, وہ بیوی کو کافر بنا سکتا ہے. اس لئے نکاح کا مسئلہ بیان کیا گیا. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ, اور مت نکاح کرو اے ایمان والو تم شرک کرنے والیوں سے, حَتَّى يُؤْمِن, یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اہلِ کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے, ان کو دینے کی اجازت نہیں, لیکن کرنے کے لئے بھی زبردست شرائط ہیں جو انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئیں گے, وہیں عرض کریں گے. لیکن ان کے سوا, اور آج وہ بھی, کیونکہ وہ بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں, شرک کرنے والیوں سے ہرگز نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. وہ تمہارے گھروں میں اپنے ساتھ شرک لے آئیں گی, اور اولاد کے اوپر ماں کا اثر ہوتا ہے, ممکن ہے کہ کل اولاد شرک میں مبتلا ہو جائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتْ, وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ, اور ضرور بضرور ایمان والی باندھی, آزاد نہیں بلکہ باندھی, خیرن, بہتر ہے, من مشرکہ, شرک کرنے والی عورت سے, بے شک وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈال دے, اس کا حسن اچھا لگے, اس کے پاس مال ہو, وہ آزاد ہو, مگر اس کے مقابلے میں تو کوئی باندھی ایمان والی ہو, وہی بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور مت نکاح کراؤ تم مشرکوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کا, بیٹیوں کا, اپنے رشتہ دار عورتوں کا, حَتَّى يُؤْمِنُوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اور تمہیں رشتے کے لیے کوئی نظر نہیں آتا, تم نے دیکھا بندہ شرک کرتا ہے لیکن ہے تو کافی بڑا افسر, شرک کرتا ہے لیکن ہے بہت پیسے والا, دولت والا. فرمایا کوئی ایمان والا ہو اور وہ غریب نہیں بلکہ غلام ہو, بکتا ہوا غلام. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, اور ضرور بِضرور ایمان والا غلام بہتر ہے, من مشرک, شرک کرنے والے آزاد انسان سے, مال اور دولت والے انسان سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ وہ تم کو کتنا تعجب میں ڈالے, اس کا مال, اس کی دولت, اور آج کے دور میں اس کی افسری اور اس کا عہدہ تم کو حیرت میں ڈالے, تب بھی اس کو پسند نہ کرو, بلکہ ایمان والا چاہے غلام ہی ہو
اس کو پسند کرو اس کو رشتہ دے دو کیوں اولائک یدعون الی النار یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی اور بخشش کی اپنے حکم سے گویا ترغیب دی گئی کہ انسان کو رشتے کی تلاش میں سب سے زیادہ دین کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ شریک حیات بنانا ہے رفیق زندگی بنانا ہے اگر وہ بے دین ہوگا تمہارا دین متاثر ہو جائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے اور دین کو بھی لوگ رکھ لیتے ہیں سامنے اور آج کل تو باقی ساری چیزیں دیکھیں کرنا لاسٹ میں ایسے ہی ہیں تھوڑا سا وہ یوں ہی دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہاں جی بندہ ہے بڑا دیندار ہے نمازی بھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی وہ صرف خامخواہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے فرمایا اے مخاطب تو صرف دین کو پسند کرنا باقی چیزیں سب پروردگار خود عطا فرمائے گا اور ہمارے ایک دوست فرمایا کرتے تھے کہ حسن ظاہر کی وجہ سے جو لوگ فرشتہ ہو کر کے بے دین کو اختیار کر لیتے ہیں ان کو کہتے تھے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اندر کا جو حسن ہے حسن صورت چند روزہ ظاہری طور پر چمڑی سفید ہے چمڑی سفید کتنے دن تک رہے گی یہ چمڑی وہ منظر یاد نہیں جب اس کو کیڑے کھائیں گے حسن صورت چند روزہ بلکہ زندگی میں ہی جب تھوڑی سی صحت خراب ہو جائے اور بڑھاپے کی طرف قدم بڑھائیں پھر اس صورت کا کیا ہوتا ہے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل جو سیرت والی ہیں کردار والی ہیں کردار والے ہیں ان سے دل خوش ہوتا ہے زندگی میں بہار آتی ہے لیکن آج انسان پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے ایمان والا ہونے کے باوجود اصل میں پیسہ ہے اس کے بعد وہ یوں ہی اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں جی وہ فلاں کی ایسا افسر ہے بڑا دیندار ہے کیا دیندار ہے جی عید کی نماز بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ جی نہیں جمعے کی بھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی سبحان اللہ یہ دینداری ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ایک اور سوال پیدا ہوا رب نے عرض کر چکا کہ اوپر جب ایمان کا حکم ہوا تو ایمان والوں کو ایمان کی کشنائیوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ان سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ نکاح کی بات آئی تو فوراً ذہن میں آیا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہے اس وقت میں دو قسم کے لوگ تھے ایک مشرکین تھے کہ ماؤں بہنوں کو جو دن بیماریوں کے آتے ہیں جو ان کے مینسس کے دن ہوتے ہیں حیض کے دن ہوتے ہیں مشرکین کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا آج بھی ویسا ہی ہے ان کے ہاں اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے حالانکہ یہ انسانوں کے لیے ہزاروں بیماریوں کا باعث بنتا ہے ان دنوں میں ملاقات کرنا دوسری طرف یہودی تھے جو ان دنوں میں عورت کو ایک گندے کپڑے کی طرح سمجھتے تھے اس کے لیے کمرہ الگ اس سے نفرت کا اظہار اس کا کھانا پینا سب الگ بالکل ایسا جیسا کوئی اجنبی شخص ہو حالانکہ وہ کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی بیوی ہے مگر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک اسلام نے ان دنوں میں میاں بیوی کی ملاقات کے لیے اعتدال والا حکم دیا کیا اعتدال والا حکم صرف میاں بیوی کی ملاقات درست نہیں اس کے سوا مل کر کے آپس میں کھانا کھائیں آپس میں رہیں سہیں جو کچھ بھی کریں سب درست ہے اس کے ہاتھ کا کھائیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر کے کھائیں اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ جو بوٹی میں کھاتی تھی اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر تناول فرماتے تھے اور ہڈی کو جہاں سے میں چوستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہیں سے چوستے تھے میاں بیوی ہن لباس لکم وہ تمہارے کپڑے ہیں تم ان کے کپڑے وہ تمہارا پردہ تم ان کے پردے ہو وہ تو زندگی کے شریک ہیں دکھوں کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہو ہاں البتہ ملاقات یہ نہ فطرت سلیمہ کو پسند ہے اور نہ انسان کی طبیعت کے لیے مناسب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں منسس کے بارے میں بیماری کے دنوں کے بارے میں قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اب ظاہر ہے حیض کا سوال نہیں تھا ملاقات کا تھا لیکن قرآن پردوں کے ساتھ پردے کے ساتھ بات کرتا ہے اس لئے بس اتنا کہہ دیا قُلْ هُوَ أَذًى آپ فرما دیجئے اذن دو معنی کیے گئے وہ ایک گندگی ہے وہ ایک بیماری ہے فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ حکم یہ ہے کہ تم جدا رہو عورتوں سے فِي الْمَحِيضِ حیض کے دنوں میں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب بھی مت جاؤ حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں ان کے وہ دن گزر جائیں اس کے بعد وہ غسل کر لیں خوشبو استعمال کر لیں پاک صاف ہو جائیں میاں بیوی کے اسی سے تعلقات بہتر ہوں گے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا پس جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ تو آؤ تم ان کے پاس مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ آج تک جو غلطی ہو گئی اس سے توبہ کرو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے میاں بیوی کا کیا تعلق ہونا چاہیے نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے جو انسان کے لئے جنت کا باعث بن سکتی ہے جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے لیکن اس بات کو بھی کتنے اشارے میں کہا نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّاشِئْتُمْ تو آؤ تم اپنی کھیتی پر أَنَّاشِئْتُمْ جس طرح تم چاہو جس طریقے سے تم چاہو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور بھیجو اپنے لئے کچھ آگے بھیجو اپنے لئے آگے کا مطلب یا تو اللہ سے مانگو کہ پروردگار ہماری ملاقاتوں سے نیک اولاد پیدا کرے جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ رہے اور جنت میں جانے کا باعث ہے خواہشات نفس ہی کو پورا کرنے کے لئے ملاقاتیں نہ کرو اور یا یہ مطلب بھی ہے کہ انہی دھندوں میں نہ رہو بلکہ اپنے لئے کچھ نماز روزہ صدقہ خیرات والی نیکیاں کر کے آگے بھیجو وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کتنے کتنے ملاٹی ہو جانی کہیں نہ کہیں رب سے کسی بورڈ پر ملاقات ہوگی اور بس ہونے والی ہے موت کا انتظار ہے اللہ سے ملنا ہے اس کو منہ دکھانا ہے تو جان لو پھر کیسے منہ دکھاؤ گے کیا کر کے لے جاؤ گے اس کے سامنے کیا کہو گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے اوپر وہ کام بیان ہوئے جن کا کرنا ناجائز تھا حیض کے دنوں میں ملاقات ناجائز تھی یہ پروردگار نے حرام کیا کبھی انسان ایسا بھی کرتا ہے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام کر لیتا ہے اب کیسے حرام کرتا ہے میں فلاں آدمی سے بات ہی نہیں کروں گا اور آج کل تو اس کی زندہ مثال ہے ذرا سی بات ہوئی میں آج کے بعد اس مسجد میں نہیں آؤں گا میں آج کے بعد میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا نماز نہ پڑھنے کی قسمیں کھانا مسجد میں نہ آنے کی قسمیں کھانا اور رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسمیں کھانا اپنی طرف سے حرام کر لینا ان چیزوں کو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر اس کے لئے قسم کھانا اور پھر کوئی کہے کہ بھئی اب توبہ کر لو اس سے مسجد میں نہیں جاؤ گے یہ کوئی بات ہے جو مسجد میں وہ کہتا ہے یار جانا تو چاہتا ہوں مگر میں نے قسم کھا رکھی اب کیسے جاؤں اللہ کے نام کو ٹارگیٹ بنا لیا نیکیوں سے دور رہنے کے لئے مسجد میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیوں کہتا ہے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہیں قسم ٹوٹ جائے گی وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ مت بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نِشَانَ لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کے لئے اس بات سے ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس اللہ کے نام کو نشانہ کس کے لئے بنایا ان تبرو ان تبرو کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا لا اس سے پہلے پوشیدہ ہے اور بعض نے کہا عن ان تبرو پھر معنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کیسے اس بات سے رکنے کے لئے ان تبرو کہ تم نیکیاں کرو وَتَتَّقُوا قسم کھا لیجی نیکی نہیں کروں گا وَتَتَّقُوا
اور تم تقوی اختیار کرو قسم کھا لی میں نے تقوی وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ اور تم لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو ٹارگیٹ اور نشانہ نہ بناو وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے قسم کا ذکر آیا یہ تو وہ قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے اس قسم کو ضرور توڑا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے کون سی قسم کسی نے قسم کھا لی نیکی نہیں کروں گا کسی نے قسم کھا لی تقوی اختیار نہیں کروں گا کسی نے قسم کھا لی لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا کیوں بعض دفعہ آدمی صلح کرانے جاتا ہے دونوں فریق مل کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار آج کے بعد میں کراؤں بھائی کسی کے درمیان صلح نہیں ان باتوں سے متاثر ہو کر کے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر قسم کھا چکے ہو تو قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو اور پھر یہ نیکی کے کام کرو تو فوراً قسم کے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم لا یواخذو نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں لغو باتوں میں لغو باتیں کیا ہیں جن پر مواخذہ نہیں کرے گا دو باتیں بیان کی گئیں اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ آدمی قسم کھانا نہیں چاہتا تھا وہ ایسے ہی منہ سے نکل گئی قسم اور بات یہ سچی ہے خامخواہ بھائی آج خدا کی قسم بدھ کا دن ہے کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی قسم بخدا آج کا روزہ ہے کیا ضرورت ہے یہ قسم کھانے کی عربوں کے ہاں لا واللہ کل لا واللہ ایسے الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں اگر اچانک نکل جائے اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی اور گزری ہوئی کوئی بات تھی ہم سمجھتے تھے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سچی ہے اور قسم کھا لی کہ قسم کا خدا فلاں کام میں نے نہیں کیا مگر حقیقت میں کیا تھا اور بندہ بھول گیا تھا اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا لا یواخذکم اللہ کیا مواخذہ نہیں ہوگا نہ آخرت کا نہ دنیا کا دنیا میں اس کے اوپر کفارہ نہیں آخرت میں اس پر کوئی گرفت نہیں ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن مواخذہ کرے گا پروردگار تمہارا بما اس چیز کے بارے میں کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمائی اور وہ کیا چیز ہیں وہ دو ہیں ایک تو گزری ہوئی بات کے بارے میں جھوٹی قسم کھا گیا معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں تھا لیکن قسم کھا کے کہہ گیا نہیں اسی طرح تھا اس قسم کا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں کیونکہ یہ جرم عظیم ہے اس کا نام یمین غموس گناہوں میں ڈبکی دینے والی قسم اس کے لیے تو آخرت میں ڈبکیاں کھائے گا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں دوسری قسم ہے جس پر دنیا میں کفارہ ہے وہ کیا قسم کھائی آئندہ کے لیے کہ فلاں کام نہیں کروں گا لیکن وہ کام کر لیا یا یہ کہا کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور وہ کام نہیں کیا اس کے اوپر گرفت ہے کیا گرفت ہے اس کا اگر کر لے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور کفارے کی تفصیل ساتویں پارے کی شروع میں سورہ مائدہ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ تین روزے رکھیں یا ایک غلام آزاد کریں یا دس آدمی کو کپڑا پہنائے یا دس آدمی کو کھانا کھلائے واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر بات میں سے بات نکلتی ہے قسم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے آدمی قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے لیے کہ آج کے بعد تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے یہ عام قسموں میں سے نہیں ہے اگر بیوی کے ساتھ قسم کھانے کے چار مہینہ تیرے پاس نہیں آؤں گا تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا تو اس کا کیا حکم ہے اگر چار مہینے سے کم کی قسم کھائے گا تو جب اگر قسم کو توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا اور اگر نہیں توڑے گا اور چار مہینے سے کم کی تین مہینے کی قسم کھائی دی قسم پوری کر لی تو کوئی حرج نہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا لیکن چار مہینے کی قسم کھا گیا یا اس سے زیادہ کی کھا گیا تو اس کے اوپر مسئلہ بنے گا کیوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ایک دوسرے سے مل کے رہنے والے چار مہینہ ایک لمبا عرصہ ہے اتنے کی قسم کھاتا ہے وہ تو بیچاری کل معلقہ گھر کے اندر لٹکی رہے گی تجھ سے نہیں بات کرے گی تو کس سے بات کرے گی اس کے اوپر مسئلہ بنا کیا مسئلہ اگر چار مہینے کے اندر ملاقات کر لے گا تو کفارہ ادا کرے گا اور کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا میاں بیوی کے تعلق کا لیکن اگر چار مہینے پورے کر دیے اور چار مہینے گزر گئے اور اپنی بات سے واپس نہیں آیا پھر مسئلہ بن جائے گا. کیا مسئلہ بنے گا؟ فقہ احناف کی تحقیق یہ ہے کہ خود بخود ایک طلاق کے بائن پڑ جائے گا. میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا. ہاں ایسا نکاح ٹوٹ تھا, اگر دوبارہ کبھی دماغ ٹھیک ہو گیا اور نکاح کرنا چاہیں گے, اب بیوی کی رضا مندی پر ہے, وہ چاہے گی تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا. لیکن دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ نکاح خود نہیں ٹوٹے گا, البتہ حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا تو بیوی سے بات کرو اور یا طلاق دے, دونوں سے ایک راستہ اختیار کرو.
تربص اربعۃ اشہر للذین یولون, اور وہ لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے, اور اس کے لیے خاص لفظ ہے یولون, اس کے معنی بھی قسمیں کھانا لیکن اس کو ایلا کرنا کہتے ہیں اصطلاح میں, اسی کا مصدر ہے. جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, اور ایلا کا مطلب میں نے بتا دیا, تربصوا اربعۃ اشہر, چار مہینے تک رکنا ہے. فَإِن فَاؤوا, وہ میں نے تین لفظ کہے تھے نا, باؤ جاؤ فاؤ, دیکھو فاؤ آ گیا, اس کے آگے عرف نہیں ہے. فَإِن فَاؤوا, بس اگر وہ پورا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پورا کریں گے یعنی قسمیں توڑ دیں, قسم توڑیں اور ملاقات کر لیں, اللہ جو گناہ ہو گیا اتنے عرصے تک اس کو ستایا اس سے دور رہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ, اور اگر وہ پختہ طلاق کا ارادہ کر لیں گے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. طلاق کا پختہ ارادہ کریں گے, اسی کے اوپر اختلاف ہوا کہ اب طلاق دینے کی ضرورت ہے کہ خود بخود پڑ جائے گی. احناف کہتے ہیں خود بخود پڑ جائے گی. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, طلاق ہوئی, مسئلے میں سے مسئلہ نکلتا ہے, تو طلاق کے فوراً بعد کیا عورت نکاح کر سکتی ہے؟ یہ احکام بھی اسلام نے ہی بیان کیے کہ اگر طلاق ہو جائے تو عورت دوسری جگہ فوراً نکاح نہیں کر سکتی. دین فطرت ہے, انسان کی ایک ایک ضرورت کو بیان کرتا ہے. بیکاری نہیں بناتا کہ کچھ باتوں میں تو اللہ کے احکام کو مان لو اور کچھ میں دوسروں سے تلاش کر لو, ان سے پوچھ لینا کیسے زندگی گزارتے ہیں. نہیں, ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے, کہیں اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اگر طلاق ہو گئی تو کیا عورت فوراً نکاح کر سکتی ہے؟ کہا نہیں. والمطلقات, اور طلاق دی ہوئی عورتیں, یتربصن, روکیں گی بانفسہن, اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء, تین قروء تک. اور قروء کا معنی سمجھنے میں امت میں تھوڑا سا اختلاف ہوا, بعض نے کہا تین حیضوں تک اور بعض نے کہا تین پاکیوں تک. اگر پاکی کے دن لیں گے تو وہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں, اور بیماری کے دن لیتے ہیں تو وہ کم ہوتے ہیں. احناف قروء سے مراد بیماری کے دن لیتے ہیں. وہ رکیں گی, اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی تین بیماریاں آنے تک. جب تین بیماریاں آ کر کے گزر جائیں گی اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. کس لیے؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی شکم میں پیچھے سے کوئی امانت تو نہیں ہے. دوسری جگہ نکاح کیا, کل اولاد پیدا ہوئی, کون فیصلہ کرے گا یہ اولاد کس کی ہے؟ پیچھے کے گھر والے کی, جس نے طلاق دی کہ نہیں کی ہے؟ تین مہینے تک انتظار, تین بیماریوں تک. یہ تین بیماریاں تین مہینے میں بھی آ سکتی ہیں اور اس سے کم وقت میں, تقریباً 50 دن کم سے کم اتنے میں بھی آ سکتی ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اس میں ایک اور مسئلہ ہے. وہ کیا؟ عورت کو بیماری آتی نہیں ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے, لیکن اس نے اس بات کو چھپا کر رکھا. بچہ پیدا ہوگا 9 مہینے کے بعد, اس نے کہہ دیا کہ نہیں مجھے بچہ نہیں ہے, اور 50-55 دن یا 60 دن کے بعد کہنے لگی کہ میری تین بیماریاں پوری ہوئیں اور دوسری جگہ نکاح کر لیا جبکہ اس کے شکم میں بچہ موجود ہے. اب پھر وہی مسئلہ پیش آئے گا. یہ تو پھر عورت ہی کو بتانا ہے نا کہ اس کو بچہ ہے یا اس کو مینسس آ رہے ہیں. اس کے لیے فرمایا ولا یحل لہن, اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے, ان یکتمن, کہ وہ چھپائیں, ما خلق اللہ, جو پیدا کیا اللہ نے, فی ارحامہن, ان کے شکموں میں. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الاخر, اگر وہ مانتی ہیں اللہ کو اور آخرت کے دن کو تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں طلاق کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک طلاق دیں آپ صاف لفظوں میں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تک عدت باقی ہے
آپ واپس رجوع کر سکتے ہیں اور بغیر طلاق کے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کی دو طلاقیں دے دیں تو تب بھی پوری عدت میں تقریباً 3 مہینے یا اس کے قریب تک دوبارہ دونوں سوچ سکتے ہیں. اگر دماغ ٹھیک ہو جائے میاں بیوی بن جائیں گے, نہ شادی کے جھمیلوں میں پھنسیں گے نہ نکاح اور بیاہ کی پریشانی, بس صرف رجوع کر لینا کافی ہو جائے گا. عورت کو ایک طلاق ہو چکی ہے, اب اس کے یہ بیماری کے دن چل رہے ہیں, عدت کے دن چل رہے ہیں, دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے اس کو عدت کے بعد, لیکن شوہر اس کو واپس رجوع کرنا چاہے تو وبعولتہن, اور ان کے شوہر احق بربہن, زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس رکھنے کا, فی ذالک, اس عرصے اگر وہ رجوع کر لیں گے, عورت کہے کہ نہیں مجھے تیرا رجوع پسند نہیں ہے, لیکن اس کی ناپسند کے باوجود رجوع کرنا معتبر ہوگا, وہ بیوی بن جائے گی. ہاں اگر وہ علیحدگی چاہتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے. ان ارادو اصلاحا, اگر وہ چاہیں دونوں آپس میں درستگی اصلاح کرنا چاہیں, اپنے حال کو بہتر بنانا چاہیں, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, سوال یہ ہے کہ عورت کا حق کتنا ہے اور مرد کا کتنا حق ہے. وَلَهُنَّ, اور عورتوں کے لئے بھی ہے, مِثْلُ الَّذِي, اس جیسا, عَلَيْهِنَّ, جیسا کہ ان پر ہے, عورتوں کے لئے مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں. کچھ مردوں کے حقوق عورتوں پر اور کچھ عورتوں کے حقوق مردوں پر, بالمعروف, نیکی کے ساتھ. تو کیا دونوں حقوق بالکل برابر ہیں؟ ہاں تھوڑا سا فرق ہے. کیا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے, تھوڑی سی فضیلت ہے. کتنی فضیلت ہے؟ کہ زندگی کے اس سفر میں ایک کو امیر بننا ہے اور ایک کو مامور بننا ہے, مرد امیر بنے گا عورت مامور بنے گی. واللہ عزیز حق, کوئی غلام یا نوکر نہیں, کوئی خادم یا مخدوم نہیں, میں نے کہا امیر اور مامور. اور امیر اور مامور کا رشتہ تو اتنا ہوتا ہے کہ مشورہ ہوا تو مشورے میں کس کی بات کو اہمیت دی جائے, بس اتنا مسئلہ. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. طلاق کا مسئلہ آ گیا. عربوں کے ہاں تو عجیب مزاج تھا طلاق دینے کا, طلاق دیتے رہتے تھے, رجوع کرتے رہتے تھے. اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے باقی رہ گئے تھے ان میں سے یہ طریقہ بھی تھا کہ طلاق کے بعد عدت گزاری جاتی تھی. عدت کے بغیر دوسری جگہ نکاح کرنا درست نہیں تھا. لیکن اس میں خرابی کیا آئی تھی؟ طلاق دیتے تھے, عدت پوری ہونے کے قریب آتی تھی, رجوع کر لیتے تھے, کہتے ہم نے اپنے الفاظ واپس لے لیے, پھر طلاق دیتے تھے, پھر رجوع کرتے تھے, پھر طلاق دیتے تھے, پھر رجوع کرتے تھے, اور اس طرح رجوع کرتے کرتے کبھی ہزاروں طلاقیں بھی ہو جاتی تھی, سینکڑوں طلاقیں ہو جاتی تھی. اسلام نے کہا یہ تو کھیل اور تماشا اور بازیچہ اطفال بن جائے گا, عورت تو پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی حد ہونی چاہیے, تب تک رجوع کر سکتا ہے. کہا 3 طلاقوں تک, اس سے 2 طلاقوں تک, 2 کے بعد جب تیسری طلاق دے دے گا پھر اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا. الطلاق مرتان, الطلاق پر الف لام لگا ہوا ہے. الف لام کا مطلب کوئی متعین طلاق, اور وہ کون سی طلاق ہے؟ وہ اوپر والی رجعی طلاق, ایک طلاق دی ہو, 2 طلاق دی ہو, جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں وہ طلاق جس کا اوپر ذکر ہو رہا ہے, اور بعض کہتے ہیں یہ موصوف ہے اور صفت ہے. الطلاق الرجعی, رجعی طلاق مرتانی, 2 مرتبہ ہے, 2 بار کے بعد رجوع کر سکتے ہیں, تیسری کے بعد نہیں. اب ایک مرتبہ بھی رجوع کیا دوبارہ طلاق ہو گئی, دوبارہ رجوع کیا تو دوبارہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, پھر روک لینا ہے نیکی کے ساتھ, اور تصریحم بھی احسان, یہ چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ. 2 طلاقوں کے بعد یا تو خوبی کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ, نیکی کے ساتھ رجوع کر لو, اور پرانی باتوں سے توبہ کر کے پکے اور سچے ایمانی جوڑے بن جاؤ. اور تصریحم بھی احسان, اور اگر تمام تر غور و فکر کے بعد یہی لگا کہ ہم اگر اکٹھے رہیں گے, ایک دوسرے کے حق کھاتے رہیں گے اور زندگی کو جہنم بنا دیں گے, تو الگ الگ ہو جاؤ, کوئی حرج نہیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ, الگ الگ ہو جائیں گے, مصیبت میں پڑیں گے. اس کا جواب سورہ نساء میں دیا گیا, فرمایا اگر کوئی صورت پیش باقی نہ رہے مل کر رہنے کی اور مجبور ہو جائیں الگ ہونے کے لیے تو پھر مرد یہ نہ سوچے کہ یہ بھوکی مر جائے گی اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اللہ اس کا بھی محافظ ہے اور عورت یہ نہ سوچے کہ یہ ہمیشہ رنوا رہے گا اس کو کوئی بیوی نہیں ملے گی اللہ اس کا بھی ولی اور اس کا بھی کارساز ہے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا یغنیہما پروردگار دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا وہ آ رہا ہے کہاں چوتھے پارے کے آخر میں نہیں پانچویں پارے میں آ رہا ہے الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے پھر روک لینا ہے نیکی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ولا یحل لکم اور چھوڑ رہے ہیں علیحدگی ہو رہی ہے ایسے وقت میں بھی اخلاق کو برقرار رکھو اخلاقی کرداروں سے نیچے نہ گرو ایسے وقت میں لوٹ کھسوٹ مچ جائے مرد کہے وہ فلانی چیز میری رہ گئی ابھی عورت کہنی وہ فلانی چیز میری رہ گئی اور عورت بیچاری کیا کہے گی وہ تو بیچاری کمزور ہے فرمایا او مردو اگر تم نے مہر کے طور پر گفٹ کے طور پر ہدیہ اور تحفے کے طور پر ان کو ڈھیرو خزانہ دیا ہو ایسے موقع کے اوپر اخلاق برقرار رہو کوئی چیز اس میں سے واپس مت لو ولا يحل لكم اور تمہارے لیے حلال نہیں ان تاخذوا کہ تم لے لو مما اس میں سے آتیتموہن جو تم دے چکے ہو ان کو شیئا اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو ہاں ایک طریقہ ہے واپس لینے کا وہ کیا طریقہ ہے دونوں کا نبھا نہیں ہو رہا ہے لیکن مرد کی طرف سے کوئی غلطی نہیں پائی جا رہی ہے اور مرد رشتے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بیوی نہیں رکھنا چاہتی اور وہ کہتی ہے کہ کوئی غلطی نہیں مگر میرا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے وہ اس لیے الگ ہونا چاہتی ہے ایسے وقت میں اس کے دیا ہوا مہر اگر شوہر مانگ لے تو اس کو حق ہے وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَا مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور رشتہ برقرار رہنے میں اللہ کی حدیں پامال ہو جائیں گی پھر فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم کو ڈر لگے تم سے مراد کون ہے یا تو وقت کے حکام مراد ہیں اور یا ان کے سرپرست مراد ہیں یا ایمانی معاشرے کے ذمہ دار لوگ مراد ہیں جھگڑا ان کا گلی کوچوں تک پہنچ گیا فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم ڈرو اللہ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے حقوق پامال کر دیں گے نبھا نہیں ہو رہا ہے بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر طلاق دے نہیں رہا ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میرا قصور بتاؤ میں نے کیا غلطی کی ہے اور بیوی کہتی ہے کوئی قصور نہیں مگر میرا دل نہیں گھر میں لگتا ہے فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں فی مفسدت بھی اس چیز کے بارے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے کچھ مال دے کر کے علیحدگی اختیار کر لے عورت اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں یعنی عورت دے رہی ہے تو کوئی سمجھے یہ رشوت ہے یہ گناہ ہے یہ بھی گناہ نہیں مرد لے رہا ہے تو کوئی کہے کہ گناہ ہے یہ بھی کوئی گناہ نہیں لیکن کتنا مال لے سکتا ہے احناف کی تحقیق صرف عرض کر دیتا ہوں کیونکہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مسئلہ پیش آیا تھا ان کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دین میں کوئی کمی ہے انہوں نے کہا کلا واللہ قسم بخدا وہ تو مجھ سے گنا بہتر دیندار ہیں کوئی تمہارے حقوق ادا کرنے میں کمی کی کا کچھ نہیں مگر کیا بتاؤں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا ہے اور تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا ایک روایت کے صرف ایک مرتبہ اپنے شوہر کو دوسرے لوگوں کے بیچ میں دیکھا تو یہ ان کو کوئی زیادہ خوبصورت نہیں لگے تو یہ ڈر گئی کہ مجھے یہ بھائی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں اور پھر ہم میاں بیوی بھی دونوں بنے رہیں اور زندگی اجیرن ہوتی رہے اور ہم ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے رہیں اس لیے انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ان کی کوئی غلطی نہیں تو انہوں نے تم کو مہر میں کیا دیا تھا کہا فلاں باغ آپ نے فرمایا تم باغ واپس کرو گی انہوں نے کہا باغ بھی والمزید اور کچھ وزیادہ تو یہ الفاظ ہے اور کچھ زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے فرمایا باغ دے دو زیادہ دینے کی ضرورت نہیں اس روایت کی بنیاد پر احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف مہر ہی واپس لینا چاہیے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اگر لیتا ہے تو مکروہ ہے حرام نہیں قرار دیا گیا مکروہ تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعددوها تو تم ان کو کراس نہ کرو ومن يتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہوں گے فان طلقها فلا تحل له یہ تو ہو گیا کہ دو طلاق کے بعد رجوع کرنے کی بات لیکن اگر دو طلاقیں ہوئیں اور نہیں رجوع کیا بلکہ اب تیسری کے لیے بھی طلاق تیار ہو گئے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تیسری مرتبہ بھی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو حلال نہیں وہ عورت اس کے لیے مِن بَعْدُ اس کے بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اگر وہاں سے اس کو اتفاق سے طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے وہاں تو اب پچھلا شوہر اگر نکاح کرنا چاہے تو عدت گزارنے کے بعد پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے لیکن یہ ایک اتفاقی بات ہے پلان کے تحت وہ دوسری جگہ جائے اور وہ دوسرا شوہر کہے کہ چار دن کے لیے نکاح یہ نکاح ہی کہاں ہوگا اور اگر وہ زبان سے کہے کہ نہیں ہمیشہ کے لیے نکاح ہے یہ کوئی بدکاری کا مسئلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نکاح کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کرتا ہے اور جس کے لئے کیا جائے اس پر بھی لعنت کرتا ہے نکاح تو ہمیشہ کے لئے ہونا چاہیے اتفاق سے وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ وہاں بھی طلاق ہو جائے تو پھر اب عورت کو تیسری جگہ نکاح کرنا ہے اس نے سوچا کہ نہیں جو میں پچھلا گھر دیکھ چکی ہوں میرے لئے وہی بہتر ہے کہا ہاں اس کی اجازت ہے وہاں انتقال ہو جائے اس شوہر کا اور اس کو پھر تیسری جگہ نکاح کرنا تھا تو اس نے سمجھا کہ نہیں پہلے شوہر ہی سے کر لوں اور پہلا شوہر بھی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتی ہے لیکن جو پلان کے تحت اس طرح ہوتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں وہ اصل میں حرامہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ان دونوں کے اوپر آئیں گے تَرَاجَعَا کہ وہ دونوں دوبارہ رجوع کریں یعنی دوبارہ نکاح کر لیں لیکن کب اِن ظَنَّا اگر ان دونوں کو یقین ہو اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں يُبَيِّنُهَا اللہ کھول کر بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ پھر دوبارہ تاکید سے فرمایا جاتا ہے طلاق دے چکے تم عورتوں کو ایک طلاق دے دی دو طلاق دے دی لیکن طلاق رجعی فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر پہنچ گئی وہ اپنی مقرر کی ہوئی مدت کو یعنی عدت ختم ہونے کے قریب آ لگی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر روک لو ان کو نیکی کے ساتھ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا چھوڑ دو ان کو نیکی کے ساتھ دونوں طریقے نیک نیتی سے ہونے چاہیے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا اور مت روک کر تم رکھو ان کو مفعولِ لَهُ ذِرَارًا تکلیف دینے کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم حدوں کو کراس کر لو صرف اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ اگر طلاق دے دی تو یہ نکل جائے گی پھر ستانے کا موقع کہاں نکلے ملے گا ایسا نہ کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو وہ ظلم کرے گا اپنے ہی اوپر اس لفظ پر غور کیجئے ظاہری طور پر عورت کو روک کر رکھا تھا کہ اس کو ستاؤں گا تو ظلم تو عورت پر ہو رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے یہ اپنے اوپر کیسا کر رہا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے کسی پر اس سے ظلم کے نشان مٹ جاتے ہیں چار دن میں عورت کو کتنے دن تک ستائے گا چلو زندگی بھر ستائے گا 60 سال کے بعد تو چھٹی ہو جائے گی 100 سال کے بعد تو مر جائیں گے یہاں مظلومیت سے اس کو نجات مل جائے گی لیکن اس کے لیے جہنم میں ابد الآباد کا جو فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں جو سزا کا فیصلہ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ظلم اس نے دوسرے پر نہیں کیا اپنے آپ پر ظلم کیا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا یہ اللہ کے احکام ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا مت بناو اللہ کی آیتوں کو مذاق کا ذریعہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے کیسا دور جہالت تھا تمہارے سامنے کوئی قانون نہیں تھا زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں تھا پروردگار نے یہ بیان کر دیا ہے اب ان کی مذاق نہ اڑاؤ اس کے اوپر عمل کرو وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور یاد کرو جو پروردگار نے اتارا تمہارے اوپر من الکتاب کتاب میں سے جو اتارا اس کو بھی یاد کرو, والحکمہ اور حکمت میں سے جو اتارا اس کو بھی یاد کرو, یعظکم بہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اہم مقام ہے, توجہ. اللہ نے کتاب کو اتاری, والحکمہ کا اور جو حکمت اتاری اس کو بھی یاد کرو. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہی سے امت کا یہ موقف بنا. میں کل عرض کر چکا کہ امت کا اجماعی موقف ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات جو اس کتاب کی گویا کی تشریح ہیں, اللہ کی کتاب کی تفسیر ہیں, وہ تمام کے تمام احادیث اور سنتیں وہ حکمت ہیں. لیکن یہاں کہا گیا کہ حکمت جو ہم نے نازل کی آسمان سے, تو حکمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے, وہ نازل کیسے ہوئے؟ امت نے یہیں سے یہ اتفاقی موقف اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اجتہاد سے فرمائیں, چند مثالیں ہیں اس کی, ان باتوں کو چھوڑ کر جو کچھ آپ نے کلمات ارشاد فرمائے آپ کے جوامع الکلم, وہ سب کے سب بھی منزل من اللہ ہیں, اللہ ہی کی طرف سے ہیں. فرق اتنا ہے کہ جو آپ ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا تھا, اور جو قرآن آپ بیان کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی, جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے, یا براہ راست آپ کے قلب مطہر کے اوپر اس کو نقش کیا جاتا تھا. اور جو وحی کے تین طریقے ہیں وہ آ جائیں گے سورہ شورا میں, انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے. لیکن جو حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں. صرف ان کے فرق ایک اور ہے, یہ جو قرآن ہے اللہ کی طرف سے بطور وحی نازل ہوتا تھا اور اس کے الفاظ من و عن آگے سنائے جاتے تھے, اور جو احادیث ہیں اس کا مضمون آپ کے قلب مطہر پر اترتا تھا, اس کے بعد الفاظ آپ اپنے اختیار فرماتے تھے, اپنے الفاظ میں بیان فرماتے تھے. لیکن ان میں جو حدیث قدسی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا, اس میں الفاظ بھی وحی کے ہیں, آسمان سے اترے ہوئے الفاظ ہیں, لیکن ان میں قوت اور زور ان کی سند کے اعتبار سے ہوگا. صرف ان کا حدیث قدسی ہو جانا ان کے لیے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہوگا, سند کی تحقیق پھر باقی رہے گی. ہاں اگر سند متحقق ہو جائے, پختہ سند سے یہ بات ثابت ہو جائے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا, تو بالکل اس کے الفاظ بھی وحی والے ہوں گے اور اس کے معنی بھی وہی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہیں اس کے معنی آسمانی ہوں گے, البتہ الفاظ آپ کے ہوں گے. یعظکم بہ اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, واعلموا اور جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس موقع پر ہم وقفہ دیتے ہیں بیچ میں 6 منٹ 8 منٹ 10 منٹ, مگر آج اتفاق سے 12 منٹ کا آپ کو مل گیا ہے, مگر 13 منٹ کے بعد انشاءاللہ سبق شروع ہو جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم.